أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا میں اور آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ حضرت حجت کی بارگاہ میں ان کے جد کا پرسہ پیش کریں. تو روزانہ انشاءاللہ مجلس کی ابتدا دعائے سلامتی امام زمان سے ہم سب مل کے دعائے سلامتی امام زمان کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. میزان الہی کے عنوان سے آج پہلی مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے اور مجلس کی ابتدا آج بھی رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے کہ تمام حمد و ثنا اس خلاق عالم کے لیے جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور اس کائنات کو خلق کرنے والا ہم سب کو خلق کرنے والا ہمارا پالنے والا بھی ہے اور وہ خدا اپنے بندوں کے لیے رحمان ہے رحیم ہے ارحم الراحمین ہے. اور ہم سب خدا کی بارگاہ میں خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمارے قلب میں محبت محمد و آل محمد کو رکھا کہ اسی محبت محمد و آل محمد کے سبب میں اور آپ اس فرش عزا پہ جمع ہیں تاکہ معصومین کی بارگاہ میں حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کا پرسہ پیش کر سکیں. اللہ کا احسان ہے شکر ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے کئی سالوں سے توفیق دی ہے. برسوں سے میں ایام عزا میں خاندان آل محمد کی اس خدمت کو انجام دے رہی ہوں, میں جسے پڑھ رہی ہوں, اور خدا نے اس برس بھی مجھے توفیق دی. جو لوگ مجھے برسوں سے سن رہے ہیں ان کے ذہنوں میں ہوگا کہ میں نے ہمیشہ مجلس کی ابتدا میں اللہ کی حمد و ثنا اللہ کی معرفت بیان کرنے کے لیے دعائے معصورہ کا سہارا لیا. کبھی میں نے دعائے کمیل کے جملوں سے مجلس شروع کی, کبھی دعائے عرفہ سے, کبھی مناجات سجاد چوتھے امام کی مناجات سے, کبھی دعائے سماعت سے, مختلف دعائے جشن کبیر سے, مختلف دعاؤں کا سہارا لیا. مگر اس سال اس عشرہ اول میں میں روزانہ اللہ کے ایک اسم کو پیش کروں گی. وہ پروردگار عالم اتنا کریم ہے, اتنا بابرکت ہے, اس کی ذات کو ہم کیا سمجھ پائیں گے کہ اللہ کے اسم میں اتنی برکت ہے کہ اگر ہم معصومین کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم اللہ کے اسم کا ورد کریں تو اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے, اس کی حکمت ہے. تو آج پہلی مجلس ہے, آج پہلا اس میں الہی آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں. معصومین بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ہر نماز کے بعد 77 ٹائمز 77 مرتبہ اللہ کا اسم فتح ہو, اگر کوئی ہر نماز کے بعد 77 ٹائمز یا فتح ہو پڑھے تو پروردگار عالم اس کے دل کو کدورتوں سے پاک کر دیتا ہے. کہ اب اللہ کا اسم فتح ہو کھولنے والا, اللہ ایسے ہمارے قلب کو کھول دے گا کہ اس سے کینہ نکل جائے, بغض نکل جائے, اس میں اللہ کا نور اتر آئے. اچھا کیوں ہوتا ہے یہ, دل میں کدورتیں کیوں بڑھ جاتی ہیں؟ جناب رسالت مآب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ ابن آدم جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے, میں اور آپ ابن آدم ہے نا, کا ابن آدم جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کی دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں. کہ اللہ کے رسول کو کیا چیز ہے؟ کا مال پر حریص ہونا اور اپنی زندگی اپنی عمر کے لیے حریص ہونا اس میں جوان ہوتا جاتا ہے. اب اگر میں حریص کو اور آسان کر دوں کہ جیسے جیسے وہ بوڑھا ہوتا جاتا ہے مال جمع کرنے کی لالچ اس میں جوان ہوتی جاتی ہے, اپنی زندگی بڑھ جانے کی لالچ اس میں جوان ہوتی جاتی ہے. کتنا بھی کوئی زندگی بڑھ جائے ذائقہ موت تو چکھنا ہے. تو اب رسول کہہ رہے ہیں کہ جب انسان بوڑھا ہوتا ہے اب دل میں دنیا کی محبت آ رہی ہے تو مال سے بھی محبت بڑھ رہی ہے اور اللہ اور زندگی دے دے اور عمر کے لیے حریص ہوتا جاتا ہے, تو پھر کیا کریں؟ اگر دل کے اندر جب یہ حرص آ جائے انسان دنیا کی چیزیں جو اللہ نے ہمیں استعمال کے لیے دی ہیں, عجیب بات ہے, اللہ نے دنیا کی ہر نعمت انسان کو استعمال کے لیے دی ہے اور اللہ نے رشتے دیے ہیں, ان کا خیال رکھو. ہم رشتوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں, چیزوں کو احتیاط کر کے رکھتے ہیں, سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں. ایسا ہے, آیت اللہ دستغیب شیرازی اپنی کتاب ایمان میں لکھتے ہیں, ایک شخص تھا ایران میں جسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں چھابڑی والا, کلیجی بنا کے فروخت کرتا تھا, لوگ آتے تھے, غریب آدمی تھا, مگر اس نے کلیجی بنا کے بیچتا تو تھا, مگر اس نے جو ایران کے پرانے سکے ہوتے تھے کوائنز, ان میں ایک ہوتا قران, اس نے 17 قران جمع کر کے ایک تھیلی میں رکھے تھے اور اس کو بڑی حفاظت کرتا تھا, بڑا سنبھال سنبھال کے رکھتا تھا. موت کا ذائقہ تو سب کو چکھنا ہے, اس کا وقت آخر آیا, جب اس پہ نزا کی کیفیت آئی تو جو لوگ قریب تھے انہوں نے کہا کلمہ پڑھواؤ اس کو, اب اس کا وقت آخر ہے, ہم سب نے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے. مگر عجیب بات یہ ہوئی کہ جب اس کو کلمہ پڑھاتے تھے وہ کلمہ پورا نہیں پڑھ پاتا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو خود دہراتا تھا, مگر جب کہتے تھے علی ولی اللہ و وسیم رسول اللہ و خلیفتہ بلافظ یہ اس کی زبان سے نہیں نکلتا تھا. بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ گواہی دے آئمہ کی ولایت کی, آئمہ کی امامت کی, نہیں کر پایا. اللہ نے کچھ کرم یہ کیا کہ اس کی زندگی بڑھا دی اور وہ زندگی کی طرف لوٹ آیا, موت نہیں ہوئی, عمر بڑھ گئی. اب جب اس کی طبیعت بحال ہوئی لوگوں نے پوچھا کیا وجہ ہے, تم تو علی کے ماننے والے ہو, تم تو حسین کے رونے والے ہو, پھر کیا وجہ ہے کہ جب تم پر وضع نزا کی سختی آئی تو تم امامت کا اقرار نہیں کر پا رہے تھے, ولایت کا اعلان نہیں کر پا رہے تھے, کیوں؟ سنیے عزاداروں, اللہ نہ کرے کہ ہم میں دنیا میں کسی چیز کو اتنی محبت کرتے ہوں. وہ شخص کہتا ہے جب تم لوگ مجھے کلمہ دہرا رہے تھے کہ دہراؤں میں, اور جب میں علی کی ولایت اور علی کے بیٹوں کی امامت کا اقرار کرنا چاہتا تھا, سامنے ایک شخص آ جاتا تھا, اس کے ہاتھ میں وہی تھیلی ہوتی تھی جس میں میں نے وہ 17 قران رکھے تھے, اور وہ کہتا تھا کہ اگر تم نے اس کلمے کو پورا پڑھا تو میں سکوں کو تباہ کر دوں گا, ضائع کر دوں گا, اور کیونکہ مجھے دنیا میں ان سے بڑی محبت تھی میری زبان رک جاتی. اب پتا چلا, رسول کہتے ہیں انسان بوڑھا ہوتا جاتا ہے اور اس کی مال کی جو ہرس ہے یہ جوان ہوتی جاتی ہے, عمر کی ہرس. کبھی بھی کسی بھی چیز کی محبت ہمارے دل میں نہ رہے, اگر دل میں محبت رہے تو خدا کی رہے اور محمد والے محمد کی رہے. پروردگار ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے. جب دعا کی ہے تو قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات پڑھی. اب ہمارے اندر یہ چیز ہے تو نا کہ ہم چیزوں سے محبت کرتے ہیں, شادی کا جوڑا ہے سنبھال کے رکھا ہے, بہو کو دیں گے, بہو کو آئے نہ آئے, ڈیزائن چینج ہو جائے مگر سنبھال کے رکھا ہے, فلا چیز ہے. دنیا کی کسی چیز میں ہماری جان اٹکنی نہیں چاہیے. اور اچھا اگر ہمارے اندر یہ چیز ہے, اگر میں نے اور آپ نے ابھی بھی کچھ چیزیں کبرڈ میں سنبھال کے رکھی ہیں تو کیا کریں؟ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام,
جو
چھٹے امام ارشاد فرما رہے تھے اپنے صحابہ کے درمیان, کہا کہ آخری زمانہ وہ ہوگا کہ انسان صبح ایمان پر ہوگا مگر شام اس کا ایمان چلا جائے گا. آخری زمانہ کیا ہے؟ میرا اور آپ کا زمانہ. ایمان پہ ثابت قدم رہنا اتنا مشکل ہوگا آخر زمانے میں کہ انسان صبح صاحب ایمان ہوگا مگر کچھ مومنوں کا شام کے وقت ایمان رخصت ہو جائے گا. تو لوگوں نے پوچھا مولا کیا کریں, اس زمانے کے جو لوگ ہوں گے وہ کیا کریں کہ ایمان سلامت رہے, ایمان پہ ثابت قدم رہیں؟ تو چھٹے امام نے کہا علیکم بدعاء الحزین, اسے چاہیے دعائے حزین پڑھے, وہ جو مجھے اور آپ کو یاد ہے. کیا؟ یا اللہ یا رحمان و یا رحیم و یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اب اس دعا میں بھی غور کیجیے, اللہ کے تین نام آ گئے. میں نے مجلس کی ابتدا کی تھی کہ اگر ہم یا فتح ہو 77 ٹائمز پڑھے دل سے قدورتیں دور ہوں. تو اگر دل میں یہ قدورتیں ہیں تو علاج کیا ہے؟ چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ جو شخص اگر اس دعائے حزین کو کثرت سے پڑھے گا, یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم, یا مقلب القلوب, تین اللہ کے اسم ہیں, ایک اللہ کا وصف ہے, اللہ کی صفت ہے, اور پھر کہا اللہ ہمیں ایمان پہ ثابت قدم رکھ, جو اس ذکر کو پڑھتا رہے گا اللہ اس کو ایمان پر ثابت قدم رکھتا رہے گا. یہ خدا کی حمد و ثنا کے چند جملے آپ کے سامنے پیش کیے. اب آج پہلی مجلس سے کچھ چیزوں کی تمہیدی گفتگو کر دوں کہ انشاءاللہ روزانہ میں ڈائریکٹ عنوان سے کنیکٹ ہو جاؤں گی. میزان الہی, اشرے کا عنوان یہ کیوں رکھا؟ میزان کیا ہے؟ میزان کو آسان ترین اردو میں کہوں ترازو, اور ترازو میں کیا ہوتا ہے؟ دو پلڑے ہوتے ہیں, اور جب کسی چیز کا وزن کرتے ہیں دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے. میں نے اس اشرے اول کا عنوان رکھا میزان الہی. اللہ کا میزان کیا ہے؟ اللہ کا ترازو کیا ہے؟ جناب رسالت مآب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب رسالت مآب کی وہ حدیث ثقلین جو مجھے اور آپ کو حفظ ہے, یاد ہے, رسول اسلام کہتے جاتے ہوئے میں جا رہا ہوں اور تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور میرے اہل بیت. ان سے متمسک رہنا, اگر تم ان سے متمسک رہو گے یہاں تک کہ تمہیں حوض کوثر پہ میرے پاس پہنچا دیں گے. یہی دو چیزیں قرآن اور اہل بیت جیسے ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں, ایسے ہی پروردگار عالم کا میزان ہے. اس میزان کی دو چیزیں ہیں قرآن اور اہل بیت. قرآن اور اہل بیت میزان الہی ہے, اس لیے اس اشرے کا عنوان میزان الہی ہے کہ انشاءاللہ خدا مجھے توفیق دے اور پروردگار میری توفیقات کو قبول کرے کہ انشاءاللہ روزانہ کی مجلس میں آل محمد کے فضائل میں قرآن کی آیت سے پیش کروں گی, اور قرآن کے سورہ تکاثر کو زبان معصومین سے پیش کروں گی. ہم قرآن کو سمجھیں گے معصومین کی زبان سے, اور معصومین کے فضائل سنیں گے قرآن کی زبان سے. یہ دونوں چیزیں اللہ کے میزان ہیں. تو ہم میں نے عنوان رکھا میزان الہی. آج میزان کا پہلا حصہ دیکھیے, حسین ابن علی کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے, ساری زندگی بھی ہم حسین کا شکر کرتے رہے تو ادا نہیں کر سکتے. ان مجلسوں کے سبب کتنی آیتیں ہیں آل محمد کی شان میں جو مجھے اور آپ کو یاد ہیں. آیہ تطہیر سب کو یاد ہے, اہل بیت کے فضائل. آیہ مبائلہ ہم سب پہچانتے ہیں, سورہ آل عمران کی آیتیں, ٹھیک ہے, اور سورہ مائدہ, یعنی کتنی آیتیں ہیں, آیہ ولایت ہے, یہ سب آیتیں چونکہ ہم بچپن سے مجلسوں میں آ رہے ہیں تو ہم ان آیتوں سے باخبر ہیں, ہم جانتے ہیں قرآن کی یہ آیتیں آل محمد کے فضائل میں. میں جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گی وہ ہیں جو ہم نہیں سنتے. دیکھیے آل محمد کے فضائل کے بارے میں مرتبہ صلوات پڑھتے ہیں, جتنا آگے آ سکتے زحمت ہوگی آگے آ جائیے, پیچھے آنے والوں کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے. ہمارے اہل تشریح کے علماء کہتے ہیں قرآن میں 1000 آیتیں محمد و آل محمد کی شان میں اتری ہیں. یہاں اہل تشریح کا عقیدہ ہے. اہل سنت کے علماء خصوصاً رجب البرسی اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں, اور انہوں نے قرآن سے 500 آیتیں نکالی, تاکہ یہ آیتیں وہ جو اہل سنت بھی مانتے ہیں کہ یہ 500 آیتیں وہ ہیں جو محمد و آل محمد کے فضائل سے متعلق ہیں. تو جب وہ بھی کہہ رہے ہیں تو 500, اور ہمارے علماء کہہ رہے ہیں 1000, تو کم از کم ہمیں چند آیتیں تو یاد ہوں. اور اللہ نے توفیق دی, اس مدرسے میں میں پڑھاتی ہوں الحمدللہ, ہم نے اس سال کا سلیبس رکھا کہ بچوں کو کم از کم 40 آیتیں یاد کرائیں گے, اور الحمدللہ ہمارے مدرسے اب تک بچے تقریباً 23-24 آیتیں یاد کر چکے ہیں. تو ہم کم از کم اس اشرہ اول میں 10 آیتیں تو ہمارے ذہن میں ہوں کہ قرآن میں کہاں کہا اللہ نے محمد والے محمد کے فضائل بیان کیے. آج پہلی آیت سورہ فاطر, اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے, ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم اورثنا الكتاب الذين, پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا, کس کتاب کا؟ قرآن کا. پھر ہم نے وارث بنایا اس کتاب کا کس کو؟ لذین استفینا, جن کو ہم نے چن لیا, من عبادنا, اپنے بندوں میں سے. دیکھیں ہم شیعوں کا عقیدہ ہے قرآن کے وارث محمد و آل محمد, یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارے عقیدے کی دلیل ہے یہ آیت. ہم دل سے گڑ کے نہیں کہتے, ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ جو قرآن میں ہے, وہ جو جناب رسالت مآب نے رہ بیت نے کہا. تو یہ قرآن کی سورہ فاطر کی 32 32 نمبر کی آیت ہی کہہ رہی ہے, اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے کتاب کا وارث انہیں بنایا جنہیں اپنے بندوں میں سے چن لیا, اور کن کو چن لیا؟ چہاردہ معصومین کو. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے یہ قرآن کے وارث ہیں. میں اور آپ کسی چیز کے وارث ہوں گے تو اپنی چیز کے بارے میں جانیں گے نا. اللہ نے ائمہ معصومین کو قرآن کا وارث بنایا ہے, اور تاریخ گواہ ہے جتنا قرآن کو یہ سمجھ سکتے ہیں کوئی نہیں سمجھتا. ایک روایت پیش کر دوں, کتاب ایمان سے آیت الدستغیب شیرازی کی کتاب ہے, اور اس کتاب میں روایت ہے جناب رسول خفی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اسلام کی وفات کے بعد خلیفہ اول کے زمانے میں ایک نصرانی مسلمان ہو گیا. اچھا, مسلمان ہو گیا, نماز پڑھنے لگا, تو نماز میں ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ نماز کی ابتدائی 2 میں ہم سورہ الحمد پڑھتے ہیں. اب جو اس کے نصرانی دوست تھے انہیں بڑا غصہ تھا کہ یہ مسلمان کیوں ہو گیا. ایک مرتبہ ایک نصرانی دوست اس کے پاس آیا اور آ کے کہا تم جو نماز میں پڑھتے ہو سورہ الحمد, اور اس الحمد میں کہتے ہو, دیکھیے کبھی یہ نہ سمجھیے کہ جو اسلام نہیں لائے وہ ہم سے بے خبر ہیں. کبھی کبھی انسان بہت باخبر ہوتا ہے مگر دل میں جب پاکیزگی نہ ہو تو نور محمد والے محمد نہیں آتا. بہت سارے لوگ ہیں, بہت کچھ کر رہے ہیں, مگر یہ شیعہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ محمد والے محمد کو کیوں نہیں مانتے؟ 12 اماموں کو کیوں نہیں مانتے؟ جس قلب میں پاکیزگی ہوتی ہے, جس قلب کو خدا منتخب کرتا ہے, اس قلب کے اندر محبت محمد والے محمد ہوتی ہے. تو اب وہ نصرانی بڑا غصے میں, یہ کیوں ہو گیا؟ تو کہا تم لوگ جو نماز میں سورہ الحمد پڑھتے ہو, اس الحمد پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم, مجھے صراط مستقیم کی ہدایت فرما. دیکھیے ترجمے میں غلطی ہو تو کیا ہوتا ہے, یہاں سے پہچانی ہے. کہا تم لوگ پڑھتے ہو اہدنا الصراط المستقیم, ہر نماز میں پڑھتے ہو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما, کیا تم مسلمانوں کو سیدھا راستہ نہیں ملا؟ صراط مستقیم نہیں ملی؟ اگر نہیں ملی تو آ جاؤ ہمارے نصرانیوں میں, ہمیں راہ نجات مل گئی ہے. اب وہ شخص جو مسلمان ہوا تھا بجائے اس کے کسی عالم سے پوچھتا, زمانے کے خلفاء کے پاس جاتا, پوچھتا, جواب ملتا, وہ بیچارہ سیدھا سادہ, اب اس کو جواب تو بن نہیں پڑا. اس نے کہا یہ کہہ تو صحیح رہا ہے, مسلمان ساری زندگی ایک جملہ دہراتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما, تو کیا صراط مستقیم نہیں ملی؟ بس اس وسوسے میں آ کے وہ واپس نصرانیت کی طرف پلٹ گیا. اب یہ بات مدینے میں مشہور ہو گئی, لوگوں تک, خلفاء تک بات پہنچی کہ بھائی ایک شخص مرتد ہو گیا, مسلمان ہو کے پھر چلا گیا نصرانیوں میں, اور اگر یہ چیز کنٹینیوشن رہی تو اسلام کا تو تہبالا ہو جائے گا, کیا ہوگا؟ لوگ جانتے نہیں, جس نے اسلام بھیجا ہے اس نے محافظ اسلام بھی بھیجے ہیں, جس نے قرآن بھیجا ہے اس نے وارث قرآن بھی بھیجے ہیں. اب جب کسی کے پاس اس کا جواب نہ بن پڑا, کہا علی ابن ابی طالب کے پاس چلو, وہ مشکل کشا ہیں, وہی حلال مشکلات ہیں. لوگ گئے دوڑے دوڑے علی ابن ابی طالب کے پاس, یا علی ایک شخص تھا مسلمان ہوا پھر مرتد ہو گیا, وہ کہتا ہے کیوں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں؟ مولانا نے کہا اچھا, مولانا نے کاغذ اٹھایا, قلم اٹھایا, مولانا نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد قرآن کا 40 سورہ ہے سورہ مومن. دیکھیے 18 سپارہ شروع ہوتا ہے سورہ مومنون سے, یہ سورہ مومن ہے جو 24 سپارے میں ہے, اور اس کے 2 نام ہیں. کہیں آپ کو کسی قرآن میں یہ سورہ غافر لکھا ہوا ملے گا, اور کہیں آپ کو سورہ مومن لکھا ہوا ملے گا, اس کے 2 نام ہیں. اسی سورہ مومن کی 3 آیت کو مولا نے بسم اللہ کے بعد لکھا, اور 3 آیت کیا ہے؟ غافر الذنبی وقابل التوبی شدید العقاب ضد تولی لا الہ الا ہوا الیہ المصیر, یہ 3 آیت. اور علی نے یہ آیت لکھ کے کہا جو اس میں جملہ لکھا ہوا لکھا کہ اے نہ سمجھ, تو اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکا, تو جو سمجھتا ہے کہ مسلمان صراط مستقیم مانگ رہے ہیں, مانگ نہیں رہے. جب ہم اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بارے لہا ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھ, کوئی وسوسہ شیطانی ہمارے قلب سے ایمان کو نکالنے نہ پائے، ہم ثبات قدم کی دعا خدا سے مانگتے ہیں، دیکھ پلٹا. مولانا نے اسی آیت کو کیوں لکھا؟ سورہ غافر کی، سورہ مومن کی اس تیسری آیت کو. اس تیسری آیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ غافر الذنبی، دیکھ پلٹا، وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے. قابل توبہ، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اور اگر تو نہ پلٹا، شدید العقاب، وہ شدید عذاب بھی نازل کرنے والا ہے. ذی الطول، صاحب فضل و کرم ہے. تو امام علی نے وہ آیت لکھی اس لیے قرآن کی کہ تو قرآن کی ایک بات کو سمجھ نہیں پا رہا. دیکھ اس آیت میں خدا کہہ رہا پلٹا، اگر آ جائے گا تیرے گناہوں کو بخش دوں گا، توبہ قبول. لوگوں نے پرچہ لیا، گئے دوڑے دوڑے پہنچے، وہ چرچ میں بیٹھا ہوا تھا، وہ پرچہ لے کے چرچ میں پہنچے. تاریخ کہتی ہے، کتاب میں لکھا ہے، جیسے اس نے اس پرچے کو پڑھا، علی کی تحریر کو پڑھا، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے. اس کو علی کی تحریر سمجھ میں آئی کہ میں غفلت میں تھا. اس نے اس کاغذ کے صفحے کو لپیٹا، نکلا چرچ سے، مدینے آیا، علی کے قدموں میں بیٹھ کے کہتا ہے میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میں وسوسے کا شکار ہو گیا تھا، پروردگار میری توبہ کو قبول کر لے، مجھے دوبارہ کلمہ پڑھوا دیجیے، صلوات پڑھے گا. تو جو وارث قرآن ہوتے ہیں ان سے زیادہ کوئی قرآن کو سمجھ نہیں سکتا. ہم یہی تو کہتے ہیں قرآن سمجھنا ہے تو درِ آل محمد پہ آ جاؤ، درِ آل محمد پہ آؤ گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا. اور واقعاً ایسا ہی ہے. حاکم شام کو اطلاع ملی کہ مدینے میں ابن عباس تفسیر قرآن بیان کر رہے ہیں اور لوگوں کو قرآن سے علی کے فضائل سنا رہے ہیں. اب جو علی کا بغض رکھتا ہو اسے کہاں برداشت ہے. آیا مدینے، خود پہنچا ابن عباس کے درس میں اور بیٹھ کے سننے لگا. جیسے ہی ابن عباس نے سورہ احزاب میں آیہ تطہیر پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور یہ بات میرا سارا مجمع جانتا ہے کہ ابن عباس کس کے شاگرد تھے؟ مولا کائنات کے. قرآن کو سمجھا تھا ابن عباس نے مولائے کائنات سے. اب جیسے ابن عباس نے یہ آیت پڑھی، سورہ احزاب کی آیت تطہیر پڑھی، تو حاکم شام کہتا ہے تم یہ آیت کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن میں کوئی اور آیت نہیں، تم کیوں یہاں سے اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہو؟ اچھا، اب ابن عباس نے پڑھا سورہ رات کی آیت جس میں خدا کہتا ہے کہ رسول نہ گھبراؤ، میں تمہاری نبوت کا ایک گواہ میں ہوں اور ایک وہ علم جس کے پاس علم کتاب ہے، وہ کون؟ علی ابن ابی طالب. اب جیسے ہی یہ آیت پڑھی ابن عباس نے، تو اب حاکم شام کہتا ہے اس آیت کو کیوں پڑھتے ہو، کوئی اور آیت پڑھو. اب پڑھا ابن عباس نے سورہ معارج کی پہلی آیت، سالا سائل بعذاب واقع، جب ایک سائل نے مانگا عذاب، اور کب مانگا؟ غدیر خم میں، جس نے علی کی ولایت کو نہ مانا. جیسے ہی اس آیت کو پڑھا وہ پھر تڑپ گیا، کیا یہی آیت ہے؟ کوئی اور آیت پڑھو. اچھا پڑھتا ہوں. سورہ آل عمران کی آئے مباہلا پڑھی، جیسے آئے مباہلا پڑھی کہا یہ آیت کیوں پڑھتے ہو، کوئی اور آیت پڑھو. کہا اچھا پڑھتا ہوں. اب اس نے سورہ مائدہ کی آیت پڑھی، یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہا یہ آیت کیوں پڑھتے ہو، کوئی اور آیت پڑھو. کہا کیا پڑھوں، تو بتا میں کیا پڑھوں. کہا سورہ زلزال پڑھو. تو اب ابن عباس کہتے تیری بدنصیبی یہ ہے کہ سورہ زلزال میں بھی علی ہے. کہا کہاں کہاں علی ہے؟ کہا تو نے رسول کی بات نہیں سنی تھی؟ رسول اسلام کہہ کر گئے علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. قرآن پڑھتے جاؤ گے، علی کو سمجھتے جاؤ گے. تو نہیں سمجھا، اللہ نے علی کا ذکر، بس یہ بات آج کے زمانے کے لوگوں کو بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے، کیا اللہ نے علی کا ذکر قرآن میں بالاسم نہیں کیا ہے، بالاسم نام کے ساتھ نہیں کیا ہے. ابن عباس کہتے ہیں حاکم شام سے اللہ نے علی کا ذکر قرآن میں بالاسم نہیں کیا ہے، بالوصف کیا ہے. قرآن کی آیت پڑھتے جاؤ، علی کے فضائل کو سمجھتے جاؤ.
مشاکل بلند تر صلوات.
آج کے لوگوں کو بھی، کچھ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. ایک جملہ کہہ دوں، آج بھی کچھ لوگ تشہد میں علی ولی اللہ پہ اصرار کرتے ہیں. وہ یہ نہیں جانتے جب اللہ قرآن میں علی کے فضائل میں 1000 آیتیں نازل کر دے، اسم نہ دے، وصف دے، ہمیں حق کیا پہنچتا ہے کسی چیز میں بڑھانے کا اور گھٹانے کا. جو خدا نے کہہ دیا اس کو اسی طرح ادا کرنا ہے. جو نماز 14 معصومین نے سکھا دی اس کو اسی طرح سے پڑھنا ہے. میزان الہی کا پہلا حصہ یہ کہ آپ کے سامنے میں نے آیت قرآنی سے فضائل محمد والے محمد بیان کے. میزان الہی کا دوسرا حصہ اس عشرہ اول میں انشاءاللہ میں اور آپ سورہ تکاثر پہ گفتگو ہوگی. سورہ تکاثر قرآن کا 102 نمبر کا 102 نمبر کا سورہ ہے. مختصر سورہ ہے, کل 8 آیتیں ہیں. اور آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن میں ہر سورے کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, سوائے سورہ توبہ کی. سورہ توبہ بسم اللہ کے بغیر شروع ہوئی ہے, باقی تمام قرآن کے سورے شروع ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. اہل سنت حضرات جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کا جز نہیں ہے, مگر اہل سنت کے علماء یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورے کا جز ہے. اب میں اور آپ آج پہلی محرم کو سورہ تکاثر شروع کر رہے ہیں, بسم اللہ سے شروع کروں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وہ آیت رحمانی ہے, اللہ نے قرآن میں 114 مرتبہ کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا ہے اس کے اسم سے, اللہ کے اسم سے جو رحمان ہے رحیم ہے. کیوں کہا 114 مرتبہ؟ میرے بندے کو یقین آ جائے جتنا میں رحم کرتا ہوں, میں رحمان و رحیم ہوں, اس کے لیے کوئی دوسرا اتنا رحم نہیں کر سکتا. بسم اللہ پر اگر گفتگو کی جائے ایک مجلس نہیں ایک عشرہ بھی پڑھ لیا جائے تو کم ہے. یہ وہ آیت قرآنی ہے. میں فقط ایک حدیث معصوم بیان کر کے اور میں اس سورے کو شروع کرتی ہوں. حدیث معصوم کیا ہے؟ رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ. جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں پروردگار عالم نے جہنم پر 19 فرشتوں کو موکل کیا ہے. 19 فرشتے ہیں جو جہنم پر موکل ہیں دیکھ بھال کر. اللہ نے موکل کیا ہے. رسول اسلام کہتے ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف بھی 19 ہیں. 19 حروف بسم اللہ میں بھی ہیں اور 19 فرشتے ہی جہنم پہ اللہ نے موکل کیے ہیں. رسول کہتے ہیں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اس کا ہر ہر حرف پڑھنے والے کو جہنم سے بری کرواتا جاتا ہے. کم سے کم فضیلت بسم اللہ کی یہ ہے کہ ہمیں عادت ہونی چاہیے ہم ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں. جب اللہ کو رحمان الرحیم کہہ کے پکاریں گے وہ کام اپنے کمال تک پہنچے گا. تو بسم اللہ جو پڑھتا ہے رسول کہتے ہیں جہنم اس کا ہر ہر حرف ہمیں جہنم سے بری کرواتا جاتا ہے. سورۃ تکاثر کی پہلی آیت الحاکم التکاثر. الحا عربی میں لفظ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی کسی کام میں اتنا مشغول ہو جائے کہ دوسری چیزوں سے بے خبر ہو جائے. سورۃ تکاثر کا پہلا جملہ کیا ہے؟ الحاکم, جس عربی کے لفظ میں کم لگ جائے یعنی جمع کا صیغہ بن گیا. اللہ سب سے بات کر رہا ہے, کثرت سے بات کر رہا ہے. الحاکم تم سب غافل ہو گئے ہو. کس چیز سے؟ تکاثر. الحاکم التکاثر, تم غافل ہو گئے ہو کثرت سے. کس چیز کی کثرت سے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی اس زمانے میں لوگوں کا حال یہ تھا کہ لوگ اپنے مال و اسباب پر, اپنے مویشیوں پر, اپنے پیسوں پر, اپنے اناج پر, اپنے قبیلے کے لوگوں پر فخر کرتے تھے. تکاثر, تکاثر کثرت. اللہ بیان کرے تمہیں کثرت نے غافل کر دیا ہے, مال و اولاد کی کثرت. حتیٰ کہ اگلی آیت کیا سورۃ تکاثر کی؟ الحاکم التکاثر حتیٰ زرتم المقابر, حتیٰ کہ تم قبروں تک پہنچ گئے فخر جتانے کے لیے. مقابر قبروں تک, یعنی یہ نوبت آ گئی تھی اس زمانے کے لوگوں کی کہ ہمارے قبیلے میں اتنے لوگ ہیں, ہمارے قبیلے میں اتنے جانور ہیں, ہمارے پاس اتنا اناج ہے, فلاں کے پاس اتنے بیٹے ہیں, ہمارے اتنے تعداد, حتیٰ کہ اپنے قبروں کو گننے لگے. یہ فلاں فلاں قبریں گن رہے ہو, یہ بھی ہمارے قبیلے کی. اللہ کہتا ہے تمہیں غافل کر دیا ہے کثرت نے. اور اسی لیے حدیث ملتی جناب رسالت مآب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں میں تمہارے بارے میں, کس کے بارے میں؟ اپنی امت کے بارے میں. رسول کہتے ہیں میں تمہارے بارے میں فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا, مگر ڈرتا ہوں کہ تمہیں دنیا کی چیزوں کی کثرت غافل نہ کر دے. وہی جو سورۃ تکاثر کہہ رہی نا, تمہیں غافل کر دیا ہے چیزوں کی کثرت نے, وہی رسول کہہ رہے ہیں میں تمہارے فقر و فاقہ سے نہیں ڈرتا ہوں, میں ڈرتا ہوں کہ تمہیں دنیا کی چیزوں کی جمع کرنے کی جو کثرت ہے وہ تمہیں غافل نہ کر دے. اچھا اب آج کے بچوں کے سامنے جب ہم سورۃ تکاثر کا ترجمہ پڑھیں گے تو کسی کے ذہن میں سوال ہو بھائی غلطی کیا ہے؟ دیکھیے قرآن کی ہر آیت قیامت تک کے ہر انسان کے لیے ہے. تو یہ آیت مجھ سے اور آپ سے بھی تو خطاب ہے کہ تمہیں غافل کر دیا ہے, ہمیں بھی غافل کر دیا ہے, ہر زمانے کے لیے. تمہیں غافل کر دیا ہے کثرت نے, مال و اولاد کی کثرت نے, دنیا کی چیزوں کی کثرت نے. کیسے غافل کر دیا؟ کیا آج کے زمانے میں نہیں ہے؟ ایک گھر ہے, مزید گھر ہونے چاہیے. اس شہر میں گھر ہے, کئی شہروں میں ہونے چاہیے. ایک گاڑی ہے, ضرورت نہیں ہے دوسری گاڑی, مزید ہونی چاہیے. ہاں ضرورت ہے تو آپ چار رکھیے, ضرورت نہیں ہے زیادہ ہونی چاہیے. ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں کتنی گاڑیاں آپشن پہ دی جا رہی ہیں, کوئی 450 کے قریب. کیا ہے؟ سورہ حاکم التکاثر, الحاکم التکاثر. تمہیں غافل کر دیا ہے کثرت نے. تو اب یہ آج کے زمانے کے لیے بھی, مجھ سے اور آپ سے بھی خدا مخاطب ہے کہ تمہیں کثرت نے غافل کر دیا. آپ کوئی بچہ کہے بھائی آخر کیا نقصان ہے کثرت میں؟ اگر کسی کو شوق ہے, کوئی کوائنز جمع کرتا ہے, کوئی گاڑیاں جمع کر رہا ہے, کوئی گھر جمع کر رہا ہے, پاکستان کے ہر شہر میں گھر ہے, پاکستان کے باہر کے ملکوں میں گھر ہے, تو مسئلہ کیا ہے؟ تکلیف کیا ہے؟ کیوں اللہ کہہ رہا ہے کہ کثرت بری چیز ہے؟ بری چیز ہے. کس چیز سے غافل ہو جاتے ہیں ہم؟ جب ہمارے پاس اثاثے جمع ہونے لگتے ہیں. اب یہاں پر ایک روایت تھی بیان کرنے کی, مگر وقت اجازت نہیں دے رہا کہ میں صرف چند جملوں میں اشارہ کر دوں. ایک شخص تھا جناب رسالت مآب کے زمانے میں, آیا تھا رسول کے پاس, بہت غریب تھا, بہت غریب تھا, گھر میں فاقے ہوتے تھے. اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجیے, خدا مجھے برکت دے دے, خدا مجھے کثیر رزق دے دے. اب رسول تو چہرہ دیکھ کے نسلوں کا حال بتا دیں, تو رسول ہمیشہ کہتے تھے خدا جس حال میں رکھے اس کا شکر کیا کرو. خدا بہتر سمجھتا ہے کہ ہمیں کس حال میں رکھے, تو جس حال میں خدا نے رکھا شکر. اب وہ دل نہیں مانتا تھا, بار بار آ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول آپ دعا کر دیجیے, اللہ مجھے کثرت دے دے, مال کے رزق کی کثرت دے دے. بار 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 آ کے کہتا تھا. ایک مرتبہ رسول نے چند سکے دے دیے, جاؤ یہ لو اس سے کاروبار کر لو. اب رسول کے ہاتھ کے عطا کیے ہوئے سکے جب اس کے ہاتھ میں پہنچے, تو اب جب اس نے شروع کیا کام, تو مٹی چھوئے تو سونا بن جائے. یعنی اتنا اس کے مویشی مال و اسباب اتنا بڑھے کہ بڑا غلہ بن گیا. پہلے اول وقت کی نماز میں مسجد میں پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا, اب دوسری صف میں آیا, تیسری صف میں آیا. یہ آپ نے سنا ہوگا, آہستہ آہستہ مسجد سے غائب ہوا. جب مسجد سے غائب, لوگوں نے رسول نے پوچھا لوگوں سے کہاں گیا وہ صحابی, اب نظر نہیں آتا. اللہ کے رسول اس کو اتنا مال کی برکت مل گئی ہے کہ اپنے مال و اسباب میں لگا رہتا ہے, وہ مسجد بھی نہیں آ پاتا, حتیٰ کہ یہ نوبت آئی کہ نمازیں قضا ہونے لگی. کثرت نے غافل کر دیا. آپ کہیں گے آج کیا ہوتا ہے؟ آج جب مال و اسباب کی کثرت ہو جائے, یہ آئی فون, یہ انٹرنیٹ, موبائل فون, آج گھر کے ہر فرد اپنے شیشے کو لیے بیٹھا ہے, واٹس ایپ کو سرچ کر رہا ہے, یوٹیوب کو سرچ کر رہا ہے, سامنے بیٹھے لوگوں سے بات چیت نہیں ہے, ان کے حال کی خبر نہیں ہے, فقط ہم فلاں کو میسج فارورڈ کر دیں, فلاں کوئی کر دیں. یہ کثرت ہے, یہ دیکھ لیں وہ دیکھ لیں. اور جب انسان مال میں, چیزوں میں, کثرت میں الجھتا ہے, تو پھر غافل ہوتا ہے. کس سے غافل ہوتا ہے؟ اپنی اولاد سے, اپنے رشتہ داروں سے, مستحق لوگوں سے, اللہ کی مخلوق سے. اللہ نے کہا میں نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے, عجب جملہ ہے خدا کا, جتنا غور کرے نا آنکھ سے آنسو نکل آتے. اللہ کہتے ہیں میں نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے یہ سب میرے اہل و عیال ہیں. میں اور آپ اپنے اہل و عیال کا کتنا خیال کرتے ہیں؟ گھر میں ہے تو غذا کا خیال, کپڑوں کا خیال, لباس کا خیال, گھر سے باہر جائے تو یہ پہن کے جاؤ, یوں کرو, تو اللہ کو اپنے اہل و عیال کا خیال نہیں ہوگا. مگر جب ایک انسان مال و اسباب کی کثرت کا شکار ہو جاتا ہے, یہ بزنس, یہ مال, یہ اتنے کانٹیکٹ ہیں واٹس ایپ پہ, اتنے سارے, جب ان کثرت میں انسان مبتلا ہوتا ہے تو اولاد سے غافل ہوتا ہے, تربیت کیسے کرنی چاہیے پتہ ہی نہیں ہے, رشتہ داروں سے غافل ہوتا ہے, صلہ رحم کیسے ادا کرنا چاہیے پتہ ہی نہیں ہے, سگے بہن بھائیوں سے نہ جانے کب سے ملاقات نہیں ہوئی, حتیٰ کہ اللہ کی مخلوق سے غافل ہونے لگتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ میں مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے, مجھے یہ ملنا چاہیے, میں یہاں جاؤں تو ایسا پروٹوکول ہو, فلاں نے مجھے پہلے سلام نہیں کیا, میں. اور یہی شیطنت کی ابتدا ہے. جب یہ میں انسان کے اندر آ جائے تو تکبر کا بیج آ جاتا ہے. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کثرت نے غافل کر دیا. کیسے؟ جب اللہ نے حضرت آدم کو خلق کیا تھا, سارے ملائکہ سے کہا کہ میرا سجدہ ہے مگر آدم کے سامنے, پتلے کے سامنے سجدہ کرو. کس نے انکار کیا تھا؟ ابلیس نے. اور کیا کہہ کے انکار کیا تھا؟ قرآن کہہ رہا ہے انا خیر منہ, تین جملے ہیں, تین لفظ ہیں, انا میں, خیر بہتر ہوں, من ہوں اس سے, اس کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا, میں برتر ہوں. تو اللہ جو سورۃ تکاثر میں کہہ رہا الحاکم التکاثر, تم غافل ہو گئے ہو کثرت سے. یہ آج بھی ہے, میرے اور آپ کی زندگیوں میں بھی ہے. یہ کثرت ہمیں غافل کر دیتی ہے, تو وہ شیطنت کی ابتدا شروع ہوتی ہے انسان کے اندر. کیا تھا شیطان کے اندر؟ میں اس سے بہتر ہوں, مجھے آگ سے بنایا ہے. یہ کیا ہے؟ تکبر. ابتدا تکبر کی ہوگی نا. اور میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ نے کیا کیا, نکال دیا, ملعون قرار دے دیا, ابلیس قرار دے دیا. تو اللہ اگر شیطان کو اس سوچ پہ قرار دے دے ملعون, تو کیا انسانوں کو چھوڑ دے گا؟ اسی لیے کہا کہ غافل نہ ہونا اللہ کو کیا پسند ہے. چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام, چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کوہ طور پہ حضرت موسیٰ جا کر اللہ سے کلام کرتے تھے. موسیٰ کا لقب کلیم اللہ, اللہ سے کلام کرنے والے. موسیٰ جا کے کلام کرتے تھے. ایک مرتبہ جب موسیٰ گئے اللہ سے گفتگو کر رہے تھے, پروردگار عالم نے کہا موسیٰ اب جب اگلی دفعہ آنا نا تو کسی ایسے کو ساتھ لانا جو تم سے کم تر ہو. اچھا اگر خدا ہمارے سامنے یہ جملہ کہے تو میں اور آپ کیا سوچیں گے, بھائی موسیٰ اول العزم نبی, صاحب شریعت نبی, صاحب کتاب نبی, اتنا اول العزم نبی ہے تو دنیا کے لوگ تو اس سے کم تر ہوں گے. میں اور آپ یہ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ کہیں گے نا, ہماری عقل تو یہی کہیں گی. اب اللہ نے کہا موسیٰ جب آنا تو اپنے سے کم تر کو لے کے آنا. 3 سے 4 مہینے لگ گئے, موسیٰ کوہ طور پہ مناجات کو نہیں گئے, مگر جب گئے تو اکیلے گئے. اب جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو کہا موسیٰ بڑی دیر سے آئے, اور آئے بھی ہو تو اکیلے آئے ہو, اور میں نے کہا تھا جب آنا تو اپنے سے کمتر کو لے کے آنا. کہا بارے لہا مجھے دیر اسی لیے ہوئی, میں ہر ایک کو دیکھتا رہا یہ مجھ سے کمتر ہے, یہ مجھ سے کمتر ہے, مگر بارے لہا مجھے کوئی بھی خود سے کمتر نظر نہیں آیا. کیوں؟ روایتوں میں ایک مرتبہ جب حضرت موسیٰ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا اپنے سے کمتر لاؤ, ایک مرتبہ ایک مردار کتے کو دیکھا اور سوچا کہ یہ کتا شاید کمتر ہوگا, مگر جب وہ کتا جب ہنسا تو اس کے دانت بہت سفید تھے. کہا نہیں اس کے دانت بڑے خوبصورت ہیں, یہ مجھ سے بہتر ہے. یعنی موسیٰ کو ایک جانور بھی, نجس العین جانور بھی خود سے کمتر نہیں لگا. کہا بارے لہا مجھے کوئی خود سے کمتر نہیں لگا. رب ذوالجلال نے کہا موسیٰ تمہارا امتحان تھا, اگر کسی کو بھی لے آتے میں نبوت تم سے چھین لیتا. تو اگر خدا تکبر پر, اس شیطنت کی سوچ پر نبی سے نبوت لے لے تو مجھے اور آپ کو چھوڑ دے گا؟ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اور اگر آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہماری ماسی ہم سے بہتر ہے, کس کا دل قبول کرے گا؟ کون ڈائجسٹ کرے گا میرے اس جملے کو؟ نہیں میری ماسی مجھ سے بہتر. کیسے بہتر ہے؟ میں اس سے اچھا پہنتی ہوں, میں اس سے اچھا کھاتی ہوں, میں زیادہ کوالیفائڈ ہوں, وہ کہاں سے بہتر ہے؟ ہم یہ نہیں جانتے. نہ جانے اس کے اندر ایسی کون سی خوبی ہو جو خدا کو اس کو بہت پسند, جو خدا اس کی وہ خوبی اس کی بہت پسند کرتا ہو. ہم اپنے بارے میں تو جانتے ہیں, ہم دوسرے کے بارے میں نہیں جانتے. دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھیے, اچھا خیال رکھیے, کسی کو بھی خود سے بڑھتر کمتر نہ سمجھے, بڑھتر سمجھے. کہ میں تو گناہ گار ہوں, ذرا ذرا سی بات پہ مجھ سے گناہ ہو جاتے ہیں, وہ مجھ سے بہتر ہے. تو اللہ کو پسند ہے انکساری. اللہ کہتا ہے تمہیں کثرت غافل کر دے گی. اللہ چاہتا ہے میری عبادت کرو معرفت کے ساتھ, اور یہی امام زمانہ بھی چاہتے ہیں. کم لوگ ہوں مگر وہ ہوں جو اللہ کو پہچانتے ہوں, جو رسول کو پہچانتے ہوں, جو آل محمد کو پہچانتے ہوں, وہ میرے ساتھ ہوں. ہم اور آپ کیا سنتے ہیں؟ جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا تو ابتدا کتنے لوگوں کی ہوگی؟ 313 لوگوں کی ہوگی. اس کے بعد تعداد بڑھے گی. اتنی لاکھوں کروڑوں شیعہ, فقط 313 کا انتظار ہے. سلیکٹو, بہت چنے ہوئے لوگ ہوں جنہیں اللہ اور رسول کی وہ معرفت ہو جیسی حسین کے ساتھیوں کو. جب تک ایسے لوگ جمع نہیں ہوں گے امام کا ظہور نہیں ہوگا. اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے ہم کیا کریں؟ دیکھیے ابھی جو میں نے مجلس کی ابتدا میں دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھی, اللہ مجھے توفیق دے میں نہ بھولوں. تو میں روزانہ اس کا ایک ایک ثواب بتاؤں گی. کتاب ہے مکیال المکارم, آقائے سید محمد تقی موسوی کی کتاب ہے جو اردو میں ٹرانسلیٹ ہو گئی ہے ارتباط منتظر کے نام سے. اس کتاب میں امام زمانہ کی سلامتی کی جو دعا پڑھتا ہے اس کے فوائد لکھے ہیں. میری کوشش ہوگی روزانہ کی مجلس سے فقط ایک فائدہ جو مجھے بھی یاد رہے, آپ کو بھی یاد رہے, ہماری میموری میں محفوظ رہے, وہ کیا؟ آج ایک فائدہ سن لیجئے. جو بھی دعائے سلامتی امام زمانہ پڑھنا بھی امام سے رابطے کو مضبوط کرنا ہے. مولا میں آپ کو یاد کرتی ہوں, آپ سلامت رہیے, آپ پریشانیوں سے دور رہیے, مولا آپ کا ظہور ہو جائے. کہا جو امام کی سلامتی کی دعا پڑھتا ہے اللہ اسے بیت اللہ کے حج کا ثواب دیتا ہے. آپ جتنی مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے آپ کے نامہ اعمال میں بیت اللہ کے حج کا ثواب لکھا جاتا رہے گا. ہم اپنے بچوں کو یاد کرائیں, خود پڑھیں کثرت سے. اور امام زمان کیا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ جو ایسے ہوں جن سے خدا راضی ہو. ایک شخص تھا, میں جس کی آخری روایت مصائب کی منزل, ایک شخص تھا جو امام زمان کی زیارت کو دیکھنے کے لیے بہت تڑپتا تھا. دیکھیے آج میرا اور آپ کا بچہ باہر پڑھنے چلا جائے جب تک وہ پلٹ کے نہ آئے ہماری آنکھیں تھا لے کہ اب واٹس ایپ ہے, اسکائپ ہے, کیا کچھ نہیں ہے, ہم اپنے بچے سے نیٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں سب کچھ, لیکن جب تک بچے کو سینے سے نہ لگا لے ماں کو قرار نہیں آتا, باپ بیٹے کو سینے سے نہ لگا لے قرار نہیں آتا, دوست دوست سے ہاتھ نہ ملا لے قرار نہیں آتا. میں اور آپ کیسے ہیں کہ اپنے امام کی زیارت کے لیے نہیں تڑپتے؟ مولا زندگی ختم ہو رہی ہے, ہم کیا کریں؟ مولا ایک بار تو آپ کو دیکھ سکے. ایک شخص تھا اور سید علماء نے اس واقعے کو بیان کیا, میں نے کئی سید علماء سے اس واقعے کو سنا ہے جو آج آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں. ایک شخص تھا بہت روتا تھا امام زمانہ کے لیے, مولا مجھے آپ کی زیارت مل جائے. مولا آپ زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا, عام متوسط طبقے کا تھا, بس مولا کے لیے روتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا اس نے خواب میں جناب رسول اسلام کی زیارت کی. جیسے ہی خواب میں رسول اسلام آئے اس نے پہلا سوال کیا, اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے میں اپنے وقت کے امام کو دیکھ سکوں, امام کی زیارت کر سکوں. ایک لمحے کو سوچئے, اگر میرے اور آپ کے خواب میں رسول خدا آ جائیں تو میں اور آپ سب سے پہلا جملہ کیا کہیں گے؟ میرا یہ کام ہو جائے, میرے بچے کی جاب ہو جائے, مولا یہ ہو جائے, ہم 10 چیزیں گنا دیں گے. امام زمان کی حاجت ہماری زبان پہ سب سے آخر میں آتی ہے. میں اسی لیے مجلس کی ابتدا میں سب سے پہلے دعا سلامتی امام زمان پڑھتی ہوں. امام اول بھی آپ ہیں, آخر بھی آپ ہیں. ہمارا دامن آپ کے دامن سے وابستہ رہے, ہمارا ہاتھ آپ کے دامن سے وابستہ رہے. اب اس نے سب سے پہلی حاجت مانگی, ایک ہی حاجت مانگی, سب سے پہلی کیا, ایک ہی حاجت مانگی. کیوں؟ دل میں جو چیز سب سے زیادہ ہوتی ہے نا وہی زبان پہ سب سے پہلے آتی, مجھے یہ مل جائے. بس ایک مرتبہ اس نے کہا, اللہ کے رسول کیا ایسا ممکن ہے مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ میں اپنے وقت کے امام کی زیارت کر سکوں؟ رسول خدا نے کہا تو ایسا کر, اور رسول خدا نے اس سے نہیں کہا, مجھ سے اور آپ سے بھی کہا, تو ایسا کر, ایسا عمل کر کہ تیرے عمل میں اور تیرے وقت کے امام کے عمل میں مماثلت ہو جائے, ریزمبلنس ہو جائے. یعنی جو عمل وہ کر رہے ہیں وہ عمل تو بھی کر, جب تیرے عمل میں ان کے عمل میں مماثلت ہو جائے گی تجھے امام کی زیارت مل جائے گی. اللہ کے رسول میں تو بہت پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں, میں تو بہت قابل بھی نہیں ہوں, میں کیا کام کروں, ایسا کیا عمل کروں؟ رسول نے اس کے چہرے کو دیکھا, کہا ایک کام کر سکتا ہے تو صبح اور شام حسین کو رویا کر. میرا بیٹا, میری آخری حجت, وہ صبح بھی حسین پہ روتا ہے, وہ رات بھی مغرب کے وقت بھی حسین پہ روتا ہے. زیارت ناحیہ میں ہے نا, امام زمانہ کے جملے ہیں, میں اس وقت موجود نہیں تھا میرے جد, مگر میں جب تک زندہ ہوں آپ پر خون کے آنسو بہاؤں گا. کہا تو صبح اور شام حسین پہ گریا کیا کر, تیرے اس عمل میں اور امام زمانہ کے عمل میں مماثلت ہو جائے گی. تو فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کے حسین پہ گریا کر, تو مغرب کی نماز کے بعد بیٹھ کے حسین پہ گریا کر, تجھے اپنے وقت کے امام کی زیارت مل جائے گی. وہ شخص کہتا ہے میں کثیر تعداد میں کافی دن تک, سال بھر سے زیادہ ہو گیا, اور یہ عمل کرتا, یہ اس کا ایمان تھا. میں اور آپ کوئی چیز ایک مہینہ کر لیں بس بہت کر لی, وہ سال بھر سے زیادہ ہو گیا مستقل فجر کی نماز پڑھتا ہے, بیٹھے بیٹھے مصلی پہ امام کے مصائب یاد کرتا ہے, چند آنسو گراتا ہے. مغرب کی نماز پڑھتا ہے, پھر بیٹھے بیٹھے مصلی پہ کربلا کو یاد کرتا ہے, چند آنسو گراتا ہے. یہ عمل کرتا رہا, پھر یہ ہوا کہ اسے امام زمانہ کی زیارت ملی, اور ایک دفعہ نہیں ملی, بار بار خود امام اس سے ملاقات کے لیے آتے تھے. امام زمانہ کہتے ہیں مجھے ڈھونڈو نہیں, اپنے عمل کو درست کر لو, پھر تمہیں مجھے ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, میں خود تمہیں ڈھونڈ کے تمہارے پاس آ جاؤں گا, تم سے ملنے آؤں گا. آواز بتا رہا ہوں, آج پہلی محرم ہے, آج میں اور آپ بھی گریا سے ابتدا کرتے ہیں, اے میرے وقت کے امام ہم آپ کو پرسا دینے آئے. مجلس عزا کے فرش پر وہ آتا ہے, شکر کیجئے گا گھر جا کر, معصوم کی حدیث ہے, مجلس عزا کے فرش پر وہ آتا ہے جس کا نام لے کر امام زمانہ پکارتے ہیں. آؤ میرے جد کی مجلس ہے, جس کا نام امام زمانہ لے لے وہ مجلس عزا کے فرش پہ آتا ہے. اے میرے وقت کے امام ہم سب جمع ہوئے ہیں آپ کو آپ کے جد کا پرسا دینے, آئے ہم حسین پہ گریا کرتے ہیں. آج پہلی محرم ہے, پہلی محرم کو مدینے سے روانگی کے مصائب بیان ہوتے ہیں. 28 رجب سے قریب کی تاریخیں تھیں, 22 رجب کے بعد جب مدینے کے گورنر کو یہ خبر ملی کہ حاکم شام مر گیا اور یزید نے تخت سنبھال لیا, اور یزید نے پہلا حکم مدینے کے گورنر کو یہ دیا کہ حسین سے بیعت لے لو, اگر وہ بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر دو. یزید کا نمائندہ مروان آیا اور ولید کے پاس یہ حکم لے کے آیا. رات کا وقت تھا, حسین ابن علی کو گورنر مدینہ کا ایک نمائندہ گیا کہ آپ کو وہ دربار میں بلایا ہے. مولا کہتے ہیں رات کے اس وقت تو دربار نہیں لگتا, مجھے اس وقت بلایا ہے؟ کہاں آپ کو بلایا؟ کہا چلو میں آتا ہوں. اب اٹھے امام, امام بصیرت رکھتے, امام جانتے ہیں خاص بات, امام یہ بھی جانتے ہیں کہ آگے میں شام مر چکا ہے. امام گھر تشریف لائے, جناب زینب کو مخاطب کر کے کہا, بہن میں دربار جا رہا ہوں, اس وقت دربار نہیں لگا کرتا, میں جانتا ہوں خاص بات ہے, مجھے دربار بلایا گیا ہے. بہن کا دل ڈرنے لگا, رات کا وقت, ظالم کا دربار. ایک مرتبہ بنی ہاشم کے جوانوں کو پکارا, عباس میرے بھائی کے ساتھ جاؤ, قاسم میرے بھائی کے ساتھ جاؤ, علی اکبر میرے بھائی کے ساتھ جاؤ. اے بنی ہاشم کے شیروں, میں بھائی کو تنہا نہیں جانے دوں گی, جاؤ اپنے کچھار میں لے کے جاؤ میرے بھائی کو. میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے بی بی زینب کی بارگاہ میں کہوں, بی بی جب اسر عاشور آپ کا بھائی مقتل جا رہا ہوگا کس کو پکاریں گی؟ نہ عباس ہوں گے, نہ علی اکبر ہوں گے, نہ قاسم ہوں گے, کیسے آپ کا بھائی جائے گا اور کیسے واپس آ سکے گا؟ بی بی نے بنی ہاشم کے جوانوں کو کہہ دیا, کچھار میں لے کے چلے مولا کو. مولا جیسے ہی دربار کے دروازے پہ پہنچے, مولا نے اپنے شیروں سے کہا, تم لوگ جاؤ, مجھے بلایا ہے, میں اندر جاتا ہوں, اگر میری آواز بلند ہو جائے تو آ جانا. مولا اندر گئے, مولا کو پیغام دیا, حاکم شام کا انتقال ہو چکا ہے اور اس کے بیٹے یزید نے آپ سے بیعت طلب کی ہے. مولا حسین کہتے ہیں, بیعت طلب کرنے کے لیے رات کا وقت مناسب نہیں ہے, صبح دربار سجانا, سب کو بلانا, پھر بتاؤں گا بیعت کس کی جاتی ہے اور کیسے کی جاتی ہے. حاکم مدینہ خاموش ہے, مولا پلٹے, جیسے ہی پلٹے وہ مروان ملعون کان میں کہتا ہے ولید کے, ابھی روک لے حسین کو, ابھی حسین تنہا ہے, اگر ابھی نکل گیا تو ان پہ قابو نہیں پا سکتا. جیسے ہی مولا حسین نے یہ جملہ سنا, چہرے کو پلٹ کے کہا, اے زنے نیلگو چشم کے بیٹے, تو مجھے قتل کرے گا یا ولید قتل کرے گا؟ مولا حسین کی آواز بلند ہونی تھی, ایک مرتبہ عباس علمدار تلوار کے قبضے پہ ہاتھ رکھ کے دروازے کو توڑتے ہوئے اندر ہے, کس نے میرے مولا کی شان میں گستاخی کی؟ مولا آپ کی آواز کیوں بلند ہوئی؟ اے عباس علمدار, عصر عاشور لشکر یزید والے تانے دیں گے, حسین اب تیرا کوئی نہیں رہا, حسین اب لڑنے آیا ہے, کوئی نہیں ہے تیرا. عباس آپ کے قلب پہ کیا گزرے گی؟ آپ کے بعد مولا کو بڑے تانے سننے ہیں. عزاداروں, عباس کا جلال دیکھ کر مولا حسین کہتے ہیں, عباس ابھی تلوار چلانے کا وقت نہیں آیا. مولا دربار سے باہر کہہ کے آئے, مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مولا کہہ سکتے تھے حسین نہیں, نہیں مولا, مجھ جیسا جو مجھ سے پہلے تھا, جو میرے بعد ہوگا, کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. ہم حسینیوں کو پیغام دے کے گئے. مولا اپنے بیت الشرف میں آئے, زینب سے ایک جملہ کہا, زینب سامان سفر تیار کرو, اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہے. عزادارو, ہم چند دن کے لیے سفر پہ جاتے ہیں, کتنی تیاری کرتے ہیں, اور جس حسین کو یہ پتا ہو کہ میں اب ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں, بہن سے کہا سامان سفر تیار کرو, اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہ گیا. نانا کی قبر پہ آئے, تاریخ کہتی ہے نانا کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے, نانا اس امت نے مجھے رہنے نہیں دیا وطن میں, آپ کی قبر سے جدا کر رہے ہیں. ایک بار کی حسین پہ غشی تاری ہوئی, دیکھا نانا قبر سے باہر آئے, کہا حسین اگر تو نہ جائے گا تو اللہ کا دین نہ بچے گا, حسین تجھے کربلا میں شہید ہونا ہے. حسین قبر سے اٹھے, دروازے تک گئے اور دیکھا حسین دوڑتے ہوئے جا کے پھر لپٹ گئے. عزادارو, جب ہم حسین ابن علی کے روزے سے کربلا سے پلٹتے ہیں تو کیا دل میں نہیں ہوتا, مولا پتہ نہیں ہمارا نصیب ہو کے نہ ہو, ہم نہیں جانتے اگلے برس آئیں گے نہیں آئیں گے, مگر حسین جانتے ہیں یہ میری آخری رخصت ہے. تڑپ تڑپ کے بار بار قبر سے لپٹتے تھے, نانا کی قبر سے رخصت ہوئے, بھائی کی قبر پہ آئے, بھائی کی قبر پہ گریا کیا, بھائی کی قبر سے رخصت ہوئے. اور جب ماں کی قبر پہ آئے ہیں نا, تو تاریخ کہتی ہے گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے حسین آ کے ماں کی قبر سے لپٹ گئے. عزاداروں, ماں وہ ہستی ہے, زندہ رہے تو بھی, مر جائے تو بھی, اور انسان کے سکون کا مرکز ہے. حسین فاطمہ زہرا کی قبر سے لپٹ گئے اور کہتے ہیں السلام علیکم یا اماں, اے میری ماں میرا سلام قبول کیجئے, میں اب وطن چھوڑ کر جا رہا ہوں, اب آپ کی قبر پر چراغ نہیں جل سکے گا, آپ کی قبر پر چراغ جلانے والا جا رہا ہے. عزاداروں, حسین قبر سے رو رہے تھے, قبر سے آواز آئی, وعلیک السلام یا غریب الامام, اے میرے غریب بیٹے تجھ پر میرا سلام. اور حسین تو نے کیا سمجھ لیا ہے, تیری ماں تجھے تنہا چھوڑ دے گی. حسین عزادار ہو، سامان سفر تیار ہو گیا، 28 رجب آ گئی۔ عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے، بس آخری جملے، مجلس تمام ہوئی، عبداللہ ابن سنان کوفی کہتا ہے میں کوفے کا رہنے والا تھا، میں 28 رجب کو مدینہ پہنچا تو عجب حال دیکھا، مدینے کا ہر شخص اجڑا ہوا لگتا تھا، چہرہ اترا ہوا ہے، بال پریشان ہے۔ کہا کیا ہوا، کیوں پریشان ہو؟ کہا تجھے نہیں پتا، آج مدینہ پنجتن سے خالی ہو رہا ہے، آج حسین ابن علی وطن چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کہا میں نے کہا جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جا رہے ہیں عراق کی طرف۔ ایک مرتبہ کہا میں کھڑا ہو گیا، دیکھوں حسین کیسے رخصت ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ کہتا ہے میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا، ناقے لائے گئے، ناقوں پر سامان سفر لادا گیا، پھر دیکھا کچھ اماریاں آئیں، اور جب اماریاں آئی ہیں حسین مظلوم ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اسداروں اس منظر کو ذرا سوچو، گھر جاؤ گے بھی تو بہت رو گے۔ کہا کرسی پہ امام حسین تشریف فرما تھے، اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک معظمہ، ایک سیاہ پوش بی بی چادر میں لپٹی ہوئی باہر آئی، جیسے ہی باہر آئے ایک جوان لپک کے آگے بڑھا، بازو پکڑ کے سوار کرائے۔ میں نے پوچھا یہ کون؟ کہا تم نے نہیں دیکھا، قاسم تھے یہ، اور یہ قاسم کی مادر گرامی ام فروا تھی۔ قاسم نے ماں کا بازو پکڑ کے اماری میں بٹھایا۔ کہا میں نے پھر دیکھا ایک بیوی آئی، ایک اور جوان آگے بڑھا، بازو پکڑ کے سوار کرا۔ میں نے کہا یہ کون؟ کہا یہ لیلا ہے، یہ علی اکبر کی ماں ہے، علی اکبر نے بازو پکڑ کے ماں کو سوار کرایا۔ کہا میں نے دیکھا ایک اور بیوی جلالت والی آئی، اب میں نے دیکھا ایک جوان تھا وہ آگے بڑھا، ایک بچہ تھا وہ بھی آگے۔ کہا یہ کون؟ کہا یہ کلثوم بنت علی، یہ علی کی چھوٹی بیٹی ہے، جو بڑھے ہیں نا یہ عباس علمدار ہیں، یہ علی اکبر ہیں، انہوں نے بڑھ کے ہاتھ پکڑ کے ہماری میں بٹھایا۔ کہا ایک مرتبہ میں نے دیکھا اب جو بی بی آئی حسین کرسی سے اٹھے، عباس نے شانوں پہ اپنے پیروں کو خم کیا، علی اکبر نے بازو پکڑا، قاسم نے پردہ اٹھایا، کہا سوار ہو جائے۔ کہا یہ کون؟ کہا یہ زینب بنت علی ہے۔ عزادارو یہ 28 رجب کو قافلہ چلا ہے، جب 11 محرم کو زینب کربلا سے چلی ہے، کوئی نہ تھا، سب کے لاشیں پڑے ہوئے تھے، بے سر کے لاشیں تھے، سب بیویاں پریشان تھی، اب ناقے پہ سوار کون کرائے گا؟ زینب بنت علی کہتی نہ گھبراؤ، میں ہوں، میں سوار کراؤں گی۔ زینب نے ایک ایک بی بی کا بازو پکڑ کے ناقے پہ بٹھا دیا۔ جب زینب خود رہ گئی نا، ایک مرتبہ زینب نے ناقے کی بلندی دیکھی، اپنی بے کسی دیکھی، فرات کی طرف رک کر کے کہا عباس بہن کو بڑی شان سے لائے دے، آج زینب کھڑی ہے، کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ الحمدللہ وعلی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایما انقلب ینقلبون۔ بارہا تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ، ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما دے۔ پاک پروردگار سب مل کے آمین کیجئے، ملائکہ موجود ہیں، معصومین موجود ہیں، ہماری آمین میں ان کی آمین شامل ہوگی، سب کی